حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ایسا نہ کیجیے. لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم کو اپنے علماء کا ایسا ہی احترام کرنا چاہیے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ چوم لیا اور کہا ہم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ایسا ہی احترام کرنا چاہیے. کاش کے آج کے دور میں بھی ہم لوگ اور تمام دین کا علم رکھنے والے اور علماء کرام بھی ایسے ہی ایک دوسرے کی عزت قدر اور محبت کریں. اتنا علم جاننے کے باوجود ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث بیان کرتے ہوئے پوری احتیاط سے کام لیتے ہیں اور کہتے تھے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے ہم بھی حدیث بیان کیا کرتے تھے، لیکن جب سے لوگوں نے ہر قسم کی خشک اور تر حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیں، یعنی درست اور غلط، اس وقت سے ہم نے روایت کرنا چھوڑ دی. پھر کہتے تھے لوگوں کو تم کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے خوف نہیں محسوس ہوتا کہ کہیں تم پہ عذاب نازل ہو جائے یا زمین شک ہو جائے اور تم اس میں سما جاؤ؟ یعنی غلط باتیں کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اور اسی وجہ سے فتویٰ دیتے ہوئے بھی بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کم سے کم لیتے تھے کہ کہیں کوئی میرے فتوے میں کمی بیشی رہ جائے تو کوئی بوجھ میرے اوپر نہ پڑ جائے قیامت کے دن جو میں اٹھا نہ سکوں اس بوجھ کو. ان کا حلقہ درس اس قدر وسیع تھا کہ ایک مرتبہ ایک تابعی ابو صالح فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر سے گزرا تو دیکھا کہ لوگوں کا اتنا ہجوم ہے کہ آنے جانے والے لوگوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، یعنی ٹریفک جام ہو گئی. یہ صورتحال دیکھ کے میں اندر گیا اور میں نے ابن عباس کو بتایا کہ اتنے لوگ آپ سے ملنے کو باہر بیٹھے ہیں. اس پہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پانی منگوا کے وضو کیا اور کہا جاؤ لوگوں کو کہو کہ قرآن کے جس شعبے کے متعلق سوالات کرنے ہوں وہ لوگ اندر آ جائیں. کہتے ہیں میں نے اطلاع دی تو اتنے لوگ گھر کے اندر آئے کہ ان کے گھر کا کھلا حصہ اور چھت والا حصہ سارا کا سارا بھر گیا. پھر سوال کرنے والوں نے سوالات شروع کیے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال سے زیادہ جواب دے کے سائلین کو رخصت کیا، یعنی جتنا وہ پوچھنا چاہتے تھے اس سے زیادہ بتایا. پھر مجھے کہا جاؤ اب حرام اور حلال اور فقہ کے بارے میں پوچھنے والوں کو بلا لاؤ. چنانچہ کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ اتنا ہجوم اندر آیا کہ ان کے گھر کا صحن کھلا چھت والا سارا حصہ بھر گیا. سوال کرنے والوں نے پھر سوالات کیے اور پھر انہوں نے ان کو سوال سے بڑھ کے جواب دے کے رخصت کیا. اس کے بعد کہا علم الفرائض کے بارے میں جس کے سوالات میں انہیں بلا لیا اور پھر اسی طرح ان کا گھر بھرا اور پھر ان سب کو انہوں نے پوری طرح تسلی سے جواب دے کے رخصت کیا. پھر کہا عربی زبان شعر شاعری ادب اور انشاء کے سائلوں کو بلا لاؤ. میں نے پھر اطلاع دی تو پھر وہی ہجوم تھا لوگوں کا اور گھر اس قدر بھر گیا کہ ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے کسی بھی شخص کی اتنی بڑی مجلس نہ دیکھی تھی اور قریش کے لوگ اگر حضرت ابن عباس کے علم پہ فخر کرتے تو بجا ہوتا یہ فخر کرنا، یعنی خاندان میں ایسا انسان ہے جس کو اتنا علم حاصل ہے. کہا جاتا ہے بڑی خوبصورت باتیں کیا کرتے تھے، ان کی گفتگو میں بڑی چاشنی اور مٹھاس ہوتی تھی اور جب بولتے تھے تو لوگوں کا دل کرتا تھا بولتے چلے جائیں اور وہ لوگ سنتے چلے جائیں. بڑے خوبصورت ان کی نصیحتیں اور خطبات ہیں، تقریریں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی شاعری کرنا جانتے تھے اور بہترین شاعر ان کے پاس آتے تھے شاعری سیکھنے اور اپنے اشعار کی تصحیح کروانے اور معلومات لینے. فقہ کے بارے میں ان کا وہ علم تھا کہ کہا جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فتاوی ہیں وہ فقہ کے سنگ بنیاد ہیں، بیس ہیں فقہ کے. اور اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ خلیفہ مامون الرشید کے پوتے کے بیٹے ابو بکر محمد بن موسیٰ جو اپنے زمانے میں امام تھے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب فتوے جمع کے تو 20 جلدوں میں وہ جمع ہوئے جا کے 20 والیومز بنے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فتاووں کے. ان کے ہم اثر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فضل علم کا اعتراف کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، ادھیڑ عمر والوں میں نوجوان ہیں لیکن ان کی زبان سائل اور ذہن رسا ہے، ان کی زبان بہت اچھی طرح بات بیان کرنے والی اور بہت اچھا ان کا ذہن ہے. مجاہد تابعی کہتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فتووں سے بہتر کسی شخص کا فتویٰ نہیں دیکھا علاوہ اس شخص کے جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے. طاؤس کہتے تھے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 اصحاب دیکھے اور ان کو دیکھا کہ جب ان میں سے کسی کو کوئی مسئلہ آتا اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس مسئلے میں بحث کرتے، دونوں میں اگر اختلاف رائے ہوتا تو آخر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہی رائے پہ فیصلہ ہوتا تھا. اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے کہ سنت کے بہت بڑے عالم، بہت عمدہ رائے دینے والے اور انتہائی باریک بین تھے، بہت باریکی سے چیز کو دیکھ لیتے تھے. اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے دور خلافت میں مشورے دیتے تھے، بڑے بہترین مشورے تھے اور ان کی بات وقت نے ثابت کیا کہ ہمیشہ درست ہوتی تھی. قاسم بن محمد کا بیان ہے، ہم نے ابن عباس کی مجلس میں کبھی کوئی باطل تذکرہ نہیں سنا اور ان سے زیادہ کسی کا فتویٰ سنت نبوی کے مشابہ نہیں دیکھا. طاؤس تابعی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت رہا کرتے تھے. ابو سلیم نے ان پہ اعتراض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ کو چھوڑ کے تم اس چھوکرے کے ساتھ کیوں لگے رہتے ہو؟ اس نے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 اصحاب کو دیکھا ہے کہ جب وہ کسی مسئلے میں گفتگو کرتے تھے تو آخر میں ان کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہی قول کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج اس امت کا عالم اٹھ گیا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس کو ان کا قائم مقام بنائے گا. مشہور عالم حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے محمد روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ میرے والد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو میرے والد نے کہا، ایک دن یہ شخص اس امت کا زبردست عالم ہوگا. اور وہ کہتے تھے کہ میرے والد یہ پیشن گوئی ہر بہر پوری ہوئی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کثرت علم کی وجہ سے امت کے عالم اور علم کے سمندر ہونے کا لقب دیا گیا. اور ان سارے نام اور علم کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مچھل مچھل کے روتے تھے، آنسوں سے تر ہو جاتا تھا ان کا چہرہ مبارک. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی تو روتے روتے بے قرار ہو گئے. سعید بن جبیر تابعی روایت کرتے ہیں، ایک دن ابن عباس نے کہا، پنجشنبہ کا دن، کون پنجشنبہ؟ اور کہتے ہیں اتنی بات کہہ کے بات بھی پوری نہ کر سکے اور زارو قطار رونے لگے. اتنا روئے کہ ان کے سامنے جو سنگریزے پڑے ہوئے تھے ان کے آنسوں سے تر ہو گئے. ہم نے کہا، اے ابن عباس، پنجشنبہ کے دن میں کیا خاص بات تھی؟ کہا، اسی دن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے شدت پکڑی تھی اور وہ بیماری تھی پھر جس کے بعد آپ زندہ نہ رہے. ایک دن ایک شخص کہتے ہیں، میں نے ابن عباس کو دیکھا کہ اپنی زبان پکڑی ہوئی ہے اور اپنی زبان کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں، وَيْحَكَ قُلْ خَيْرَ تَغْنَمْ وَسْكُتْ عَنْ شَرٍ تَسْلَمْ، یہ تیرا ناس ہو اچھی بات بولا کر فائدے میں رہے گی اور بری بات سے سکوت کر نقصان اور تکلیف سے بچی رہے. اچھی بات کہا کر تو فائدے میں رہے گی اور بری بات سے خاموشی اختیار کر نقصان اور تکلیف سے بچے رہے گی. اور پھر اس شخص کو کہا کہ قیامت کے دن آدمی پر اس قدر غصہ اس کے کسی عضو پہ نہیں کیا جائے گا جتنا کہ اس کی زبان پہ کیا جائے. جسم کے تمام حصوں میں سے زبان وہ ہے جو سب سے زیادہ انسان کے لیے مصیبت لائے گی. حسن اخلاق کا یہ عالم تھا، کسی نے ان کو گالی دی और उनकी बुर्दवारी देखें, उसको कहते हैं तू मुझे क्यों गालियां देता है जबकि मेरे अंदर तीन बातें हैं, खसलतें हैं। पहली, जब भी मैं अल्लाह की किताब की कोई आयत पढ़ता हूँ तो मेरा दिल चाहता है सारे आदमी इसको इस तरह जान लें जिस तरह मैं इसको जानता हूँ। दूसरा, जब भी मैं किसी मुसलमान हाकिम के मुतालिक ये सुनता हूँ कि वो अपने फैसले में अदल करता है तो मैं उससे खुश होता हूँ, शायद कि मुझे उसके पास अपना मुकदमा ले जाने की सारी उम्र नौबत न आए। और तीसरी बात, जब मैं सुनता हूँ कि मुसलमानों के किसी शहर पर बारिश बरसी है तो मुझे बहुत खुशी होती है, हालांकि उस शहर में मेरा कोई जानवर नहीं होता। मतलब ये था कि मैं तो मुसलमानों की खैरखाही में इतना मुखलिस, गाली देने वाला शर्मिंदा हो गया। इनके बारे में आता है कि कुरान पाक की आयात की इस तरह तफसीर किया करते थे कि यूं लगता था कि गोया साफ शफाफ पर्दे के पीछे इनको सारा कुछ नजर आ रहा है, जैसे कि गैब से इनकी कोई मदद हो रही है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लड़के क्या मैं तुझे वो बातें ना बताऊं जिनके साथ अल्लाह ताला तुझे नफा पहुंचाए। अल्लाह का हुक्म बजा लाने का ख्याल रख, उसके कानून की पाबंदी कर, अल्लाह हर हाल में तेरी हिफाजत करेगा, अल्लाह के हराम किए हुए कामों से बचा रहे, अल्लाह तुझे आफतों से बचाएगा, हर वक्त अल्लाह का ध्यान रख, अल्लाह को अपने सामने पाएगा, यानी वो हर मौके पे तेरी मदद को आएगा, तुझे दुनिया और आखिरत की बलाओं से बचाएगा, अपने आराम और राहत के जमाने में अल्लाह की इबादत और इताअत में लगा रहे, वो सख्ती के वक्त तुझे पहुंचाएगा, तुझे पहचानेगा, यानी तेरी मुसीबत को दूर करेगा। मतलब ये है कि ऐश इशरत के जमाने में अल्लाह को ना भूलना, उसकी इबादत और बंदगी करते रहना, उसका शुक्र करते रहना, तेरी मुसीबत के वक्त भी फिर वो तुझे ना भूलेगा। जब तुझे सवाल करने की जरूरत पड़े तो सिर्फ अल्लाह से मांग, और जब तुझे मदद की जरूरत हो तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांग। जो कुछ होने वाला है उस पे कलम खुश्क हो चुका, अगर सारी मखलूक जमा होके तुझे वो चीज देना चाहे जो अल्लाह ने तेरे लिए नहीं लिखी तो वो तुझे ना दे सकेगी, और अगर सारी मखलूक मिलके तुझसे कोई ऐसी चीज रोकना चाहे जो अल्लाह ने तेरे लिए लिख दी तो जहान की सारी मखलूक वो चीज तुझसे ना रोक सकेगी। बस अल्लाह की रजा वाले काम यकीन के साथ करता रहे, और खूब जान ले कि जो चीज तुझे पसंद नहीं यानी मुसीबत पे सबर कर, ये बड़ी खैर है, और इसका यकीन कर कि सबर में अल्लाह की मदद आती है और बेकरारी में मुसीबत दूर होती है और तंगी के साथ आसानियां आती हैं। हजरत इब्न अब्बास जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, दुनिया उनके पीछे भागती थी, उनका अपना ये हाल है। अब्दुल्ला बिन अबी मुलैका रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं मक्का से मदीना तक इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत में रहा, यानी हम सफर रहा, और मैंने देखा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास जिस मंजिल पे क़याम फरमाते उठ के अल्लाह की इबादत में लग जाते, रात का वक्त कुरान पढ़ रहे थे, और जब इस आयत पे आए वजाअत सकरतुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, और आ गई मौत बेहोशी, बरहक है मौत, यही तो वो वक्त है जिससे तू भागता फिरता था। कहते इब्न अब्बास इसको ठहरा ठहरा के पढ़ते और बार बार पढ़ते, और अक्सर ऐसे होता कि कुरान पढ़ते हुए उनकी रोते रोते आवाज बंद हो जाती थी, इस आयत को पढ़ते गए और रोते रहे और बार बार पढ़ के रोते रहे। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, और वो वक्त बिलाखिर आया उन पे जो हर इंसान पे आना है, और ऐसे ही लोगों के लिए फरिश्ते आखिरी वक्त में आके कहते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जिई इला रब्बिकि राज़ियतन मर्दिया फ़ादख़ुली फ़ी इबादी वादख़ुली जन्नती। اے مطمئن روح اپنے رب کی طرف راضی اور خوشی چل، کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا، اس روح کو کہا جائے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عظيم صحابي حضرت بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بلال تھا رضی اللہ تعالی عنہ، کنیت ابو عبداللہ، اور والد کا نام رباح تھا، والدہ کا نام حمامہ حاسے، نسلن غلام تھے اور حبشی نسل سے تعلق رکھتے تھے، یعنی والدہ بھی کنیز تھی لونڈی تھی، والد بھی غلام تھے اور نسلن حبشی تھے یہ لوگ، لیکن یہ مکہ ہی میں پیدا ہوئے اور ان کے آقا کا نام بنی جمع تھا. آپ جانتے ہیں اس زمانے میں عرب میں غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، اور اسپیشلی وہ غلام جس کے والدین بھی غلام ہوں، کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، کوئی شفقت نہیں ہوتی تھی، غلاموں کے لیے کوئی ترس، کوئی رحم دلی، کوئی ایسے نرم گوشے کا ہمیں نہیں ملتا ذکر. ایسے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کہ مکہ میں قریش اور سردار سب مجھے تحقیر کی نظر سے دیکھا کرتے، کبھی کبھی میں بازار جاتا تو پورے مکہ میں ایک شخص تھا جو مجھے بہت نرم اور پر محبت نگاہوں سے دیکھتا، اور مجھے وہ شخص بہت پسند تھا، اور یہی وہ عظیم ہمارے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ان کو نبوت ملی اور انہوں نے ابتدا میں جب تبلیغ کی تو وہ چند خوش نصیب لوگ جنہوں نے آگے بڑھ کر لبیک کہا اسلام کو، اور سابقون الاولون میں جن کا نام کا شمار ہوتا ہے ان میں حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل. لیکن غلاموں کا اسلام لانا جان قربان کر دینے کے برابر تھا، اشراف کو نہیں چھوڑ رہے تھے قریش. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر اور معزز انسان کو بھی ان کے چچا نے کس کس طرح باندھا اور تنگ کیا اور اذیتیں دی کہ بالآخر وہ حبشہ کی طرف چلے گئے تھے ہجرت کر کے. اور پھر ایک غلام جو کہ مجبور ہو، آقا کے ہاتھوں بکا ہوا ہو، اس کو تو مرضی کرنے کا کوئی حق ہی نہ تھا، کوئی ظلم نہ تھا جو قریش نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہ نہ ڈھایا ہو. کہتے ہیں ایسے ایسے مظالم جو سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مارنا، پیٹنا، کوڑے برسانا، اور یہی کہنا کہ تم دوبارہ اپنے دین پہ واپس آ جاؤ، یعنی شرک پہ. لیکن ان کا ایمان وہ ایمان نہ تھا جو چھوٹی چھوٹی اذیتوں پہ ڈول جاتا، وہ جمے رہے، اور ان کا ایمان ہر اذیت اور ہر تکلیف کے بعد اور بھی بڑھ جاتا. علامہ اقبال کہتے ہیں تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اور جون جون حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئی ہوائیں اور قریش مکہ، تو اتنا ہی ان کا ایمان بڑھتا چلا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ایمان تھا کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط اندر تک گڑ گیا تھا. سچائی کو دیکھا، پرکھا، جان لیا، پھر حق پرست طبیعت کبھی ہٹی نہ. آخرکار ان کے گلے میں رسی ڈال کے اور مکہ کی شریر بچوں کے ہاتھوں میں دے دی جاتی، اور ان کو اس طرح گھسیٹتے جیسے کہ کوئی جانور کو گھسیٹتا ہے، اور وہ برداشت کرتے رہتے. پھر ان کے اوپر مظالم اور ٹارچرز کی انتہا کی گئی، ان کو کبھی کبھی منہ کے بل گھر پتھروں پہ لٹا دیا جاتا جب عین دھوپ سر کے اوپر ہوتی. گرم پتھر پہ کبھی اگر آپ نے ہاتھ رکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہو کہ تپتے ہوئے سنگریزوں پہ منہ کے بل لٹانا, اور پھر اوپر سے کمر پہ پتھر کی چکی وزنی رکھ دیتے تھے, ہل نہ سکے, وہ منہ جلتا رہے مسلسل. اور جب پوری طرح پتھر گرم ہو جاتا تو بے قرار ہو جاتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس وقت آ کے یہ تمام کہتے قریش کے سردار, بلال اب بھی محمد کے خدا سے باز آ جا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان کے منہ سے احد احد ہی نکلتا اس وقت. بالآخر کبھی کبھی ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ بھی لٹایا گیا, کوئلے جلتے ہوئے کوئلے, لیکن وہ احد احد ہی پکارتے رہے. ایک دن ابو جہل نے آ کے مذاق اڑایا اور کہا کہ بلال, جس خدا کو پکارتے ہو اور اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہو, وہ آ کے تمہیں بچا کیوں نہیں لیتا؟ کہتے ہیں تم جو 2 ٹکے کا پیالہ بازار سے خریدتے ہو تو تم اسے بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہ کیا یہ اس قیمت کے قابل ہے جتنی قیمت میں نے دی, تو کیا میرا وہ رب مجھے آزما کے دیکھے گا نہیں کہ جس جنت کے بدلے میں نے سودا کیا میں اس کے قابل بھی ہوں کہ نہیں؟ اتنا پختہ ایمان اور اتنا یقین کوئی چیز ان کو نہ ہٹا سکی. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا حال سنا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام حالات سنے تو کہا ابوبکر مجھے اس کام میں شریک کر لو, یعنی بلال کو آزاد کروانے میں مجھے بھی شریک کر لو, قیمت دے کے آزاد کرواتے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میں پہلے ہی کر چکا. فاستبقوا الخیرات کی تصویر ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلے ہی آزاد کرا چکا. اور مختلف روایات ہیں, ایک روایت کے مطابق ان کے مالک نے 1 اوقیہ سونا لے کے آزاد کیا, اور 1 اوقیہ کا مطلب موجودہ 10 تولے 6 ماشے سونا لیا تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرائے گی. 10 تولے کی قیمت آپ سوچیں. تبھی تو ان کے والد نے کہا تھا ابو قحافہ نے کہ یہ کیا کر رہے ہو بیٹے, یہ کمزور کمزور لوگوں کو, معاشرے کے بے بس لوگوں کو آزاد کرانے میں اپنا سارا مال خرچ کر رہے ہو, مضبوط لوگوں کو کرو کہ تمہارے کام تو آئے. تو حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا تھا, میں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے, اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے جو ایمان لانے والوں پہ آتی ہیں, اور پھر وہ جمے رہتے ہیں ان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون. یقیناً وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پہ جم گئے, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, تم خوف نہ کرو اور نہ ہی تم غمگین ہو, اور تم اس جنت کی خوشخبریاں لو جس کا تم وعدہ کیے گئے ہو. ایسے ہی لوگوں کو پھر فرشتے ایمان پہ جمائے رکھتے ہیں. یقین محکم عمل طے ہم محبت فاتح عالم, پکا یقین تھا اللہ پہ اور مسلسل عمل تھا نیکیوں پہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کہ پھر زندگی بھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوئے, ہر وقت ساتھ رہتے تھے. اتنا پیارا کردار, ایسی محبت, ایسی عاجزی, بس ایک ہی شوق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے جیتے تھے, ہر وقت آپ کے ساتھ, آپ کی محبت, آپ کا خیال, آپ کے چھوٹے چھوٹے کام, آپ کے گھر کے کام بھاگ بھاگ کے کرتے, سودا سلف لانا, ازواج مطہرات کو مختلف چیزیں پہنچانی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولیمے کے سامان کے لیے رقم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی حضرت علی نے، اور وہ ولیمے کا سامان اور خوشبو وغیرہ خرید کے لے کے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتے، ساتھ ساتھ رہتے، اور مسجد نبوی میں جہاں چند دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، انہیں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہاجر کا بھائی چارہ قائم کروایا ایک ایک انصار کے ساتھ، اور ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی چارہ حضرت ابو رویحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. اور یہ محبت ایسی شدید تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ سگے بھائیوں سے بڑھ کے ان کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو رویحہ اتنے غمگین ہوئے جس کی انتہا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ بلال تم جو شام کو جا رہے ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر نے پوچھا بلال تم تو شام جا رہے ہو، تمہارا وظیفہ کون لے گا جو بیت المال سے ملتا ہے؟ کہتے ہیں ابو رویحہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں میں جو بھائیوں کا تعلق پیدا کیا اب وہ کبھی نہیں کٹ سکتا. مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اب مسلمان اس طرح مجبور نہ تھے جس طرح کے مکہ میں تھے. اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کے عوض مسلمانوں کو تقویت دی اور مسلمانوں کو کھلم کھلا مل کے عبادت کرنے کا موقع ملا. اب ہوا یہ کہ نماز کے لیے کوئی پتا نہ چلتا، کبھی کوئی تھوڑا دیر سے آتا، کبھی کوئی جلدی آتا، لہذا مل کے یہ مشورہ ہوا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کس طرح بلایا جائے. آپ کو یہ یاد رہے کہ ابھی تک باقاعدہ اذان کا طریقہ مسلمانوں میں رائج نہ ہوا تھا. ایسے میں کسی نے مشورہ دیا کہ جیسے عیسائیوں کے گرجے میں گھنٹیاں بجتی ہیں یا مختلف طریقے تھے یہود اور نصارہ کے، اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ایک دن ایک صحابی تھے عبداللہ، وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی مجھے بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کو یوں نماز کے لیے بلاؤ، اور تمام وہ کلمات ہیں جو موجودہ اذان میں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بلال اٹھو اذان دو، اور سب سے پہلی اسلام کی اذان ایک غلام نے دی. یہ آنر، یہ شرف ایک حبشی نسل کے غلام کے نصیب میں آیا. اسلام صرف کلیم نہیں کرتا کہ حقوق 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 دو، بلکہ حقوق ادا کیے گئے. عملی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی. ہیومن رائٹس جیسے سلوگنز نہیں تھے اسلام میں، ہیومن رائٹس پریکٹیکلی دیے گئے. اور اذان سننے کی دیر تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے گھسیٹتے آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بالکل یہی الفاظ خواب میں سنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. ایک صحابی کی خواب کی تائید دوسرے صحابی کے ذریعے ہوئی، اور اس طرح یہ اذان کا سلسلہ شروع ہوا جو الحمدللہ قائم ہے. اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفیشلی مؤذن رسول ڈکلیئر کر دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر میں ہمیشہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے، سفر میں بھی ساتھ ہوتے، لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو مدینہ منورہ سے باہر جانا پڑتا تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قائم مقامی کرتے، ان کے ایبسنس میں مدینہ منورہ میں اذان دیتے. اور یہ بھی یاد رہے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، ڈس ایبلڈ پیپلز رائٹ ان کا درجہ، ہینڈی کیپڈ لوگوں کے. آج ہم سنتے ہیں مغرب میں بہت رائٹس ہیں، بڑا خیال کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے رائٹس دیے، ان کو کتنی زیادہ ایکوالٹی دی گئی، اور ان کو اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا جیسے کوئی بھی عام انسان ہے. اگر اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے تو وہ آگے آئے. رمضان میں فجر کی اذان سے قبل ایک تہجد کے لیے اذان دی جاتی تھی جو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، اور وہ ایک سائن ہوتا تھا کہ جو لوگ سوئے رہے وہ جاگ کے عبادت کر لیں، جو جاگ کے عبادت کرتے رہے وہ تھوڑی دیر آرام فرما لیں، اور سحری یا فجر کی اذان پھر حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی ایک روایت میں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اپنی شب بیداری پہ بڑا ناز تھا، تو مجھے بڑا تھا کہ میں جاگ سکتا ہوں. ایک مرتبہ کہتے ہیں ہم سفر کر رہے تھے کہ سب صحابہ کرام بہت تھکے ہوئے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر سب لوگ تھوڑی دیر سو جائیں تو بہتر ہوگا، رات کا وقت تھا. لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ نیند تم کو نماز سے غافل کر دے گی، یعنی اتنے سب لوگ تھکے ہوئے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ فجر کی نماز چلی جائے. ایسے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی اعتماد سے بڑھ کے اس کام کا ذمہ لیا کہ میں جاگ سکتا ہوں اور میں سب کو اٹھا دوں گا. لہذا تمام قافلے والے آرام سے سو گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اونٹ کے کجاوے سے ٹیک لگائی اور ایسے سوئے کہ سورج تقریباً طلوع ہو گیا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور آپ نے فرمایا، بلال یہ کیا، یعنی جو ذمہ داری اٹھائی تھی اس کا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ایسی غفلت کی نیند مجھ پہ طاری ہوئی کہ کبھی بھی اس سے پہلے میرے ساتھ ایسا نہ ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ جب چاہتا ہے تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اور جب چاہتا ہے تم میں واپس کر دیتا ہے. اچھا اٹھو، اذان دو اور لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرو. غزوات میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل رہتے، اور پہلا غزوہ غزوہ بدر تھا جس میں اہل ایمان نے پورے جوش اور اللہ کی محبت کے ساتھ میدان جنگ میں قدم رکھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے بہت شدید ستایا تھا ان میں سے ایک وہ مشہور شخص تھا امیہ بن خلف، سب سے زیادہ ان کو ستاتا تھا، ظلم کی انتہا نئے نئے طریقے ٹارچر کے سوچتا تھا، اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا. جنگ بدر میں جب وہ قتل ہوا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے قتل ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی، کہا حنیا زادک الرحمن خیرا فقد ادرکت ثارک یا بلال، مبارک ہو، اللہ رحمان تمہاری خیر و برکت کو زیادہ کرے، تم نے بلال اپنا بدلہ لے لیا. کہ حضرت بلال کی تکلیف تمام صحابہ محسوس کرتے تھے، اور جب ان کے دشمن کا خاتمہ ہوا تو صحابہ کرام ان کی خوشی میں کس قدر خوش ہیں. اور یہ بھی کبھی نہ بھولیں کہ کون ہے حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آزاد کرنے والے، اور ایسی محبت کہ ان کے دکھ میں غمگین اور سکھ میں خوش ہوتے ہیں. فتح مکہ کا وہ موقع آیا جب مسلمان خوشی سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے. وہ کعبہ جس کا طواف کرنے سے 6 ہجری میں مسلمانوں کو روک دیا گیا تھا، آج الحمدللہ تمام مسلمان اس کعبہ کے آگے کھڑے تھے. لیکن خانہ کعبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے قدم رکھا تو آپ کے ساتھ یہ عظیم صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھے. خانہ کعبہ میں اسلام کے بعد پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم رکھا اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بت وغیرہ توڑ دیے تو فرمایا، بلال اٹھو اور کعبہ کی چھت پہ اذان دو. اسلام کی پہلی اذان مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پہلی اذان، اور وہ بھی خانہ کعبہ میں یہ خوبصورت آواز گونجی. اور کہتے ہیں اتنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، آواز میں ایسی دلکشی ہوتی تھی کہ لوگوں کے دل جھوم اٹھتے تھے اور لوگ بے اختیار نماز کے لیے کھینچے چلے آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد غمگین ہو گئے، آپ کو دیکھ دیکھ کے تو جیتے تھے. بخاری کی روایت ہے جب فجر کی اذان دیتے پھر انتہائی ادب سے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے آگے کھڑے ہوتے اور کہتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، نماز تیار ہے. بہت ادب اور محبت. بخاری کی روایت ہے آپ جب چلتے تھے آپ کے آگے بلم لیے چلا کرتے تھے. عید کا ایک موقع تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اسپیشلی جا کے علیحدہ سے بعد میں تعلیم دی اور صدقہ دینے کی ترغیب دی. اس وقت حضرت دلال رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر پھیلائی اور خواتین کو نہایت ادب سے مخاطب کرتے ہوئے کہتے تھے میرے ماں باپ قربان ڈالو, اور خواتین بے اختیار جو زیور عید کے موقع پہ انہوں نے پہنا ہوا تھا بخاری میں آتے سب کچھ ڈالنے لگیں, اور آتے موٹی موٹی نگوں والی انگوٹھیاں اور چھلے اور ہار سب کچھ ان کی چادر میں اللہ کے راستے میں ڈالنے لگے. تمام صحابہ کرام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بہت عزت اور قدر کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا, اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کے پوچھا کہ بلال اپنا کوئی ایسا عمل بتاؤ جس میں تمہیں سب سے زیادہ ثواب کی توقع ہو, کیونکہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز اپنے آگے آگے جنت میں سنی ہے. جوتوں کی آواز ایک غلام کی, نبی فرما رہے ہیں جنت میں اپنے آگے آگے سنی. کون سا تمہارا ایسا کام ہے؟ اتنے ہمبل اتنے عاجز, کہتے ہیں کوئی خاص عمل تو نہیں, البتہ دن رات میں کوئی وضو ایسا نہیں جس کے بعد میں نے نماز نہ پڑھی ہو. تحیت الوضو کے دو رکعت جب بھی وضو فرماتے ضرور ادا کرتے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور حکومت تھا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت غمگین رہا کرتے, مدینہ منورہ میں ان کا دل ہی نہ لگتا, جس چہرے کو دیکھ دیکھ کے جیتا تھا وہی نہیں, میں یہاں کیا کروں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے کہنے لگے کہ مجھے یہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ, آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا یا اپنے مصاحبت کے لیے, یعنی اپنی کمپنی کے لیے آزاد کیا تھا یا کہ اللہ کی خاطر کیا تھا؟ اور وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے لیے ایسا کیا تھا بلال. تب کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ راہ خدا میں جہاد کرنا مومن کا سب سے بہترین کام ہے, میں چاہتا ہوں کہ موت تک اسی عمل خیر کو اپنا لوں. اور حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلال میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, مجھے اس بڑھاپے میں جدائی کا داغ نہ دینا. لہذا ان کی محبت دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئے. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا, خلافت کا دور آیا, تو ان سے اجازت چاہی. انہوں نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح روکنا چاہا, مگر انہوں نے انتہائی اصرار کر کے اجازت لے لی. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلال تمہارا وظیفہ تمہاری عدم موجودگی میں کون دے گا؟ کہتے ہیں میرا بھائی ابو رویحہ. یعنی پوچھنے کی تو بات ہی نہیں ہے, میرا اپنا بھائی موجود ہے. اور یہ کون سا بھائی ہے؟ مواخاتی بھائی, سگے بھائی نہیں. صحابہ کرام ان کا اتنا احترام کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت تھا, اور مکہ کے انتہائی معزز قریش کے سردار چند آئے ہوئے تھے, جن میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. ایسے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اجازت چاہی. ان سرداران سے قبل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بلایا گیا. یہ دیکھ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی بیٹھے تھے ان کو یہ بات بہت ناگوار گزری, اور بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شرفا منتظر ہیں اور ایک غلام کو شرف ملاقات حاصل ہو رہا ہے. اس پہ اکرمہ بن ابی جہل نے کہا بلانے والے نے تو سب کو ایک آواز سے بلایا تھا, لیکن ہم نے اس وقت بھی اس آواز کو بعد میں سنا, لہذا وہی لوگ پہلے ملاقات حاصل کرنے کے حقدار ہیں جنہوں نے اسلام کی آواز پر ہم سے پہلے لبیک کہا. آج ہم کو شکایت کا کوئی حق نہیں. صحابہ کرام کے انصاف تو آپ دیکھیں, انصاف کی بات کرتے ہیں. اپنے خلاف بھی خواہ ہو, جس نے اسلام میں پہل کی اس کا درجہ بڑا ہے, اور یہ سردار کہہ رہے ہیں غلام کے بارے میں. کوئی تاریخ میں مثال ڈھونڈنے غلاموں سے ایسے حسن سلوک کی ایک اگزامپل آپ کو نہیں ملے گی سوائے مسلمانوں کے مختلف تاریخ کے حصوں میں. انہوں نے غلاموں سے کس طرح محبت کی, کتنے زیادہ ان کے ساتھ محنت کی, ان کو تعلیم و تربیت دی, اور ہوتے ہوتے ہم دیکھتے ہیں کہ غلام علماء بنے, محدثین بنے اور حکمران بھی بنے. آپ جانتے ہیں امریکہ کی کانسٹیٹیوشن ہے کہ ایک بلیک ان کا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا, ہے نا؟ لیکن اسلام کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں بھری پڑی ہے. خاندان غلامان سب کانٹیننٹ میں, برے صغیر میں کتنا عرصہ حکومت کی غلاموں نے. قطب الدین ایبک پوری ہندوستان کی حکومت حکمران, التمش غلام تھے کہ نہیں, اور پھر این میں ان کی بیٹی رضیہ سلطان, دلی کی پہلی اور آخری مسلمان عورت جس نے حکومت کی دلی کے تخت. غلاموں کے حقوق ہم دیکھتے ہیں اسلام دیتا ہے, صرف کہتا نہیں. اور اسلام نام ہی اسی چیز کا ہے کہ جو کہا جائے پھر اس سے عمل بھی کیا جائے. طارق بن زیاد کے باپ کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کا غلام تھا. مصر میں بہت عرصے غلاموں نے حکومت کی. آپ اپنی تاریخ اٹھائیں تو صحیح, پڑھ کے دیکھیں تو صحیح, کتنا انصاف ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اجازت لے کے شام کی طرف چلے گئے اور بہت عرصہ وہیں رہے, ادھر ہی جہاد کرتے رہے, اور آگے ہی آگے جہاد کے دروازے کھلتے گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں لڑتے رہے. 16 ہجری میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف اللہ تعالیٰ نے بخشا اور بیت المقدس کی فتح ان کے نصیب میں ہوئی, اور وہاں کے راہبوں کی ریکویسٹ پہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی جانب تشریف لائے, تو وہ معزز افسران جو اسلام کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. معززین کی استقبالیہ کمیٹی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب گھوم پھر کے بیت المقدس کی سیر کی, اس کے بعد باہر نکل کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا, بلال اذان دو. حالانکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دل میں سوچ لیا تھا کہ اب اذان نہیں دوں گا, کیونکہ پہلے تو اذان دیتے تھے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے تھے نا. جب محمد الرسول اللہ کہتے تھے تو آپ کا چہرہ دیکھتے تھے اور ایسی محبت سے یہ الفاظ ان کے دل سے نکلتے تھے. اب ان کا اپنا دل نہیں کرتا تھا کہ وہ چہرہ نہیں ہے, کیا کروں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بہت التجا کی تو انہوں نے کھڑے ہو کے اذان دی, اور کہتے ہیں اذان سنتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی. شام میں ہی یہ رہ رہے تھے. 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دمشق کے والی تھے ان کو اس عہدے سے ہٹا کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کا والی بھی بنا دیا. اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کسی کو فوج سے یا عہدے سے ہٹایا جاتا, اس کا جو امامہ ہوتا اس کو اتار کے اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا تھا لوگوں کے سامنے. اور اس کام کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل بہت رئیس اور امیر خاندان کے بیٹے تھے, سردار کے بیٹے تھے, اور ساری فوج کے سامنے جب ایک طرح سے اعلان کیا گیا تو ان کا امامہ اتار کے گلے میں ڈالنے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور حضرت خالد بن ولید ہیں کہ اف تک نہیں کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.